بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الناس يمدحونك لما يظنون فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. عام طور پر ان کی جو نصیحتیں ہیں اس میں زیادہ زور اس پر ہے کہ انسان عجب اور کبر سے اپنے آپ کو بچائے. مختلف باتوں میں یہ باتیں آئی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ خوف اور رجا. اگر دیکھا جائے تو عام طور پر ان چیزوں پر زیادہ توجہ ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عام طور سے گرا دیتی ہیں کہ خوف اور رجا میں انسان کہیں غلط کر لے یا عجب اور کبر میں انسان مبتلا ہو جائے. تو اسی سلسلے میں فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے بہرحال اس کی جو بھی مختلف وجوہات ہیں کہ ہمارے مشائخ کے یہاں اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے. ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہا بھی تھا کہ تعلیم میں جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو لوگوں کے لیے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, تو کوئی آسان کتاب اگر رکھ لی جائے. حضرت نے کہا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں یہی کتاب ہوتی تھی, ہمیشہ ہوتی تھی. پھر فرمایا کہ فیصل آباد میں رمضان ہوا تھا, وہاں عام اتنا بڑا مجمع تھا لیکن یہی کتاب ہوتی تھی. تو میں کہا بس ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ بہرحال کچھ خاص اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے. اگرچہ اب بہت سی جگہوں پر اس کتاب کی تعلیم نہیں ہوتی, ہمارے ڈابھل میں بھی پہلے تو ہوا کرتی تھی, اب اس کی تعلیم یعنی اب یہ اکمال الشیم نہیں ہوتی, اس کے علاوہ دوسری آسان کتابیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ الناس یمدحونک لما یظنون فیک, لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا تمہارے بارے میں کوئی خاص گمان ہے کہ اچھا یہ اچھی چیز کر رہا ہے, فلانی اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کوئی اچھی چیز ظاہر کی, اس بنیاد پر وہ تمہاری تعریف کرتے ہیں. لیکن تمہیں تو پتہ ہے حقیقت کیا ہے, جو لوگ حقیقت کو سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ ہاں لوگ تعریف کر رہے ہیں تو واقعی کوئی وجہ ہوگی, لوگ تعریف کر رہے ہیں تو واقعی میں اچھا ہوں. اور یہاں تک کہ شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں, نہیں ان کو پتہ نہیں میرے اندر تو اور بھی خوبیاں ہیں. عجیب عجیب شیطان ایسا کھیلتا ہے انسان کے ساتھ کہ جتنا وہ تعریف کر رہے ہیں میں تو اس سے بڑھ کر ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جو تعریف کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے, ستاری کا معاملہ کیا ہے, عیوب نظر نہیں آ رہے, اس وجہ سے وہ تعریف کر رہا ہے. تم اپنے بارے میں جو برائیاں تمہیں معلوم ہیں اس وجہ سے تم سوچو کہ اچھا تمہیں مجھے پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں. جو تعریف کر رہے ہیں وہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ کوئی تعریف کرے تو اور کسی کی طرف سے اعزاز ملے تو الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی القبیح, کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں ظاہر کی, برائیوں پر پردہ ڈال دیا ہے, اس وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں. المؤمن اذا مدح استحیا من اللہ ان یثنا علیہ بوصف لا یشہدہ من نفسہ. فرماتے ہیں مؤمن کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے, جب مؤمن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو شرم آتی ہے. جیسے ہمارے کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں جن سے ہمیں تعلق ہے اور کوئی ان کے سامنے آ کر ہماری تعریف کرے, یہ تو بہت اونچے آدمی ہیں, یہ تو ایسے ہیں, ہمیں شرم آئے گی کہ اچھا اتنے بڑے کے سامنے ہماری تعریف کر رہے ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. تو فرماتے ہیں مؤمن کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو شرم آتی ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے میری ایسی تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے کون سی غلطیاں کی ہیں, کیا برائیاں کر کے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو اس کو شرم آتی ہے. فرماتے ہیں یہ ایک شان ہونی چاہیے مؤمن کی. تو مؤمن کی شان یہ ہے کہ جب اس کی تعریف ہو تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرے کہ اس کی ایسی وصف بیان, ایسی صفتیں اور اس کی ایسی تعریف کی جا رہی ہے جو اپنے اندر وہ تعریفیں دیکھتا نہیں ہے اور خوبیاں دیکھتا نہیں ہے. اجہل الناس من ترک یقین ما عنده لظن ما عند الناس. اسی کے بارے میں فرماتے ہیں سب سے بڑا جاہل, چاہے اپنے آپ کو انسان عالم سمجھتا ہو, لوگ جو بھی کہتے ہوں, لوگ ہماری عزت کرتے ہوں, فرماتے ہیں اصل کے لحاظ سے سب سے بڑا جاہل ہے وہ شخص جو اپنے یقین کو چھوڑ دے لوگوں کے گمان کی وجہ سے. اپنے بارے میں یقین ہے میں نے زندگی میں یہ بھی غلط کیا تھا، یہ بھی غلط کیا تھا، یہ بھی غلط کیا تھا، اپنے بارے میں جانتا ہے، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتہ. اب لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو فلانا اتنا اچھا ہے، اچھا ہے، اپنی گمان کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو لوگ اپنے گمان کی بنیاد پر تعریف کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے ہماری برائی کا، اپنے یقین کو چھوڑ رہا ہے، لوگوں کی گمان کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ لوگوں کے گمان کو تو لے رہا ہے اور اپنے یقین کو وہ چھوڑ رہا ہے. اذا اطلق الثناء عليك ولست باهل فاثن عليه بما هو اهله. جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعریف کروا دی، لوگوں کی زبان سے تعریف کروا دی، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں حسن ظن کا ہونا اور لوگوں کی زبان پر تعریف کا آ جانا، یہ انسان کے لیے کبھی عجب اور کبر کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اگر دل میں یہ صفتیں ہوں جو انہوں نے بیان کی ہیں، دل کی وہ حالت اور کیفیت ہو، تو پھر انسان کے لیے مفید بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، غالباً ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جس میں انہوں نے دعا کی تھی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آئندہ آنے والوں میں میرے لیے اور دوسرے لوگوں میں میرے لیے یا اللہ اچھا گمان اور اچھی تعریف کے لوگ میرے بارے میں اچھی باتیں کہیں. ظاہر ہے جب لوگوں میں حسن ظن ہوگا تو ہماری بات لوگ مانیں گے بھی. اب ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو نماز ذرا پڑھ لیا کرو، اگر ہماری بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو ہمارے تم کون ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں حسن ظن ڈالا نہیں، ان کی یہ بیچارے یہ جو بات کہتے ہیں تو اچھی بھی کہتے ہیں، یہ بات سمجھاتے ہیں تو وہ نیک آدمی ہیں. اگر ان کے ذہن میں ہمارے بارے میں کوئی اچھی چیز ہے تو اگر ہم ان کو کوئی بات اچھی بات کہتے بھی ہیں تو ظاہر ہے اس بات کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ اثر قبول کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی یہ چیز انسان کے لیے مفید بھی ہوتی ہے دینی لحاظ سے، بس شرط یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ انسان عجب کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ اچھا انشاءاللہ اس میں دینی فائدہ ہوگا. جب لوگوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی بات کہلوا دیں اور تعریف کروا دیں جس کا انسان اہل نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی انسان تعریف کرے کہ یا اللہ تیری شان کیسی ہے کہ میرے عیوب کے باوجود لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. یہ تو زندگی کا حال ہے، لیکن انسان کا جب انتقال ہو جائے اور اس کے بعد اگر لوگ اس کے بارے میں لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ تعریف کرنے لگے، بڑا اچھا آدمی تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت. اس کے بعد پھر کوئی اور جنازہ تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بڑا اس سے تکلیف ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ پریشانی کا کچھ تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا وجبت. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے، پہلے بھی وجبت، اب بھی وجبت، کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا کہ پہلے لوگوں کے بارے، پہلے شخص جو انتقال ہوا تھا اس کے بارے میں لوگ تعریف کر رہے تھے، لوگوں اس کے بارے میں تعریف کر رہے تھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کے بارے میں لوگ برائی کر رہے تھے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو زمین پر رکھی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ شہداء اللہ فی الارض، اللہ کی طرف سے گویا گواہ ہیں. ان کی زبان سے کوئی چیز جاری ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اور ان کی زبان پہ جاری کیا ہے. اچھوں کے بارے میں اچھائی اور بروں کے بارے میں برائی ان کے زبان سے نکلتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، اگر ہم کسی کو زندگی میں تکلیف پہنچاتے رہے تو ظاہر ہے مرنے کے بعد پھر برائیاں ہی ہوں گی، جب برائیاں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے وجبت، وہی دوزخ واجب ہو گئی. تو انسان یہ کوشش کرے کہ کسی کو ہم سے شکایت نہ ہو زندگی کا، کم از کم انسان کسی کو نفع نہ پہنچا سکے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. ہم اگر جاتے ہیں دنیا سے تو کوئی یہ نہ سوچے اچھا ہوا چلا گیا، چلو اس سے تکلیف پہنچ رہی تھی. کم سے کم درجہ انسان کا یہ ہے. الزهاد اذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق والعارفون اذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ، نیک لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو زاہد ہیں، ایک ہیں عارف، ایک مبتدی ہیں، ایک منتہی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ زاہد ہیں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، مبتدی ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کی تعریف ہوتی ہے تو ان کو اچھا نہیں معلوم ہوتا، کیوں میری تعریف کر رہے ہیں، ان کو ذرا انقباض معلوم ہوتا ہے، عجیب سا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وہی جو پیچھے بات آئی. لیکن جب انسان کامل ہو جاتا ہے، جب انسان کامل ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ پیچھے جو باتیں بیان کی گئی اس میں پختگی حاصل ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں ان لوگوں کی جب تعریف ہوتی ہے تو پھر وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ہماری تعریف جاری کر دی. اب یہ تھوڑی سی سوچ کا فرق ہے, لیکن تیسری قسم ہم لوگوں کی ہے کہ جب لوگ تعریف کریں تو ہم خوش ہوتے ہیں, چلو ہماری لوگ تعریف کر رہے ہیں, اپنے نفس کی وجہ سے خوش ہونا. یہ ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو اپنے نفس کے لیے خوش ہوتے ہیں, یہ تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو صرف مخلص ہیں. مخلص میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جن کی تعریف ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں میری تعریف کیوں ہو رہی ہے, میں تعریف کے قابل ہی نہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ تعریف جاری کر دی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں, اذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليؤسك من حصول الاستقامة مع ربك فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. جب کوئی گناہ صادر ہو جائے, اب انسان نیک کام کر رہا تھا, وہی خوف اور رجا جسے میں نے کہا تھا کہ انسان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے, نیکی کر رہا تھا, اچھے کام میں لگا ہوا تھا, اعمال بھی کر رہا تھا, ذکر بھی تھا, نوافل بھی تھا, اور پھر باہر نکلا کوئی گناہ ہو گیا, گناہ ہو گیا, اب سوچتا ہے بس میں تو کر ہی نہیں سکتا, چھوڑو. یہ کبھی کبھی انسان کو شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ بس چھوڑو میں تو نیک نہیں بن سکتا, اتنا کرنے کے بعد بھی پھر میں نے ایک گناہ کر لیا, اب میں نہیں کر, چھوڑ دو, تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. فرماتے ہیں نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی گناہ صادر ہو جائے تو تمہیں اللہ کی رحمت سے وہ گناہ مایوس نہ کر دے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا آخری گناہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو. اور اگر نبی ہو گناہ کے بعد ندامت ہو گئی, اس پر توبہ استغفار کر لیا, تو کیا پتہ کہ یہی توبہ استغفار تمہارے لیے وصول کا ذریعہ بن جائے. جو چیز عبادتوں میں نہیں ملتی, وہ دھیان اور وہ خشوع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا جو عبادتوں میں نہیں مل رہا تھا, کیا پتہ کہ اس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کر دیں. تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, کام میں لگے رہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے لگے رہو کہ کچھ پتہ نہیں کہ انسان کبھی صبح عمل کر لے, شام کو عمل کر لے, مختلف اعمال اوقات میں عمل کر لے. فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان عجب میں مبتلا ہو جائے, بس کام میں لگے رہنا ہے اور آگے چلتے رہنا ہے. اذا اردت ان يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه اليك واذا اردت ان يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك اليه. جب یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ کے امید میں اضافہ ہو, اللہ تعالیٰ کے رجا کا دروازہ کھل جائے, امید میں اضافہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے عطاؤں پر نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے, کتنا دیا ہے, ہم کیسے تھے, کس حال میں تھے, اور کیا کیا کرتے ہیں, کتنا وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور کتنا غفلتوں میں ہم وقت گزار رہے ہیں, اور کیا کچھ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. تو واقعی اللہ جب اتنا دینے والا ہے, ہماری معصیتوں اور غفلتوں کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کر رہا تھا, تو آگے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دے گا, ایک امید بنتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی امید کے بارے میں اضافے کی ضرورت ہو تو اللہ کے عطاؤں اور انعامات اور رحمتوں پر نظر کر لو. کبھی خوف کی اگر زیادہ رجا زیادہ بڑھ گیا ہے اور خوف کی ضرورت ہے اور خوف کا دروازہ کھولنا ہے, تو پھر اپنی جو حالت ہے اس پر غور کرو کہ ہم نے کیا کیا اور کیسی زندگی گزاری. اور خاص طور پر کبھی کبھی انسان اس کو بھی صحیح سمجھ نہیں سکتا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی. اپنے اسلاف کو ہم دیکھیں, ہمارے بڑوں کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری, کیسا وقت گزارا, اور اس کے باوجود اپنے آپ کو کتنا قصوروار اور کتنا غلطی پر سمجھا کرتے تھے. اب جیسے انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس مقام کے لوگ تھے جن کے لیے فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرو, اور اتنے اعزازات ان کو دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں, یا بنی آدم بتایا, یاد دلایا کہ تم آدم کی اولاد ہو اور یہ سب سے پہلے ہیں, انہوں نے یہ سب یعنی تم لوگوں کے لیے یہ کیا وہ کیا. تو آدم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ, اتنا اونچا مقام, یعنی کوئی ظاہر اولیاء تو اولیاء ہو تو انبیاء, اور اتنے اونچے, تو اتنا اونچا مقام, لیکن بس ایک غلطی پر ہمیشہ روتے رہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ بھی غلطی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھول تھی, نسیان تھا. تو یہ تو خیر, یعنی اب فتح مکہ کا موقع تھا اور مختلف حضرات حاضر ہو رہے تھے جو شرمندہ تھے گزشتہ زندگی پر. ایک تھے ابو سفیان, بھی دو تھے مشہور جو ابو سفیان تھے. ایک تھے ابو سفیان ابن الحارث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی, حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ابو سفیان. یہ وہ تھے ابو سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی بھی تھے, اور رضاعت میں بھی ساتھ ساتھ تھے. حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے میں دونوں ساتھ ساتھ تھے, بچپن سے دونوں ساتھ ساتھ تھے, ساتھ کھیلنا, ساتھ رہنا, ساتھ دوستیاں کھیل, یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں. اور ہر چیز میں ان کی بہت مناسبت اور دوستی تھی، لیکن جیسے ہی آگے جا کر جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو ابو سفیان بن الحارث سخت مخالفین میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ان کو کمالات بھی دیے تھے، شاعر بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں اشعار وغیرہ بھی کہا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر اب ان کو شرمندگی ہوئی، اب وہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہاں ہیں؟ مشکل، اپنے آپ کو چھپا کر کسی طریقے سے پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں، اور کوئی دیکھے گا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اسے کہ اب تک اتنی جو میں نے حرکتیں کی ہیں، اتنی میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برائیاں بیان کی ہیں، اور وہاں سے یہ اشعار کہتے تھے تو وہاں سے حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے تھے صحابہ میں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور یہ اجازت لیتے ہیں کہ وہاں میں اندر جا کر سلام کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یعنی دروازے پہ جو ہوتا ہے منع کر دیتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی منع فرما دیتے ہیں، مجھے نہیں ملنا ہے۔ اب وہ سفارش کرتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے دل میں اتنی مخالفت کے بعد اب ایک ایسی محبت کا جذبہ پیدا کر دیا کہ اب وہ چھوٹتے نہیں۔ ایک تو ایک اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں پھر کہیں اور جاتے ہیں، نہیں، بس ایک محبت کا ایسا جذبہ ان کے دل میں آ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ملنا ہی نہیں ان سے، وہ کہہ رہے ہیں میں ملنے آیا ہوں۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس وقت ساتھ تھیں، ان کو سفارش کے طور پر آگے بڑھایا کہ آپ سفارش کر دیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یہ ملنا چاہ رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے آپ کا، مجھے ملنا ہی نہیں ان سے، انہوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، مجھے نہیں ملنا ان سے۔ ایک طرح سے تنبیہ تھی، ایک طرح سے تنبیہ تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، وہ ایک تنبیہ تھی۔ تو بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ دوسروں کے لیے آپ کا عفو عام ہے، سب کے لیے کرم عام ہے، تو یہ گھر کا فرد ہے، یہ تو چلو ٹھیک ہے آ جانے دو۔ اور وہ بھی فوراً نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو، چھوٹا بیٹا تھا، کہا کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آیا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ملنے کی اور ملاقات کی مجھے اجازت نہیں ملتی تو میں گھر نہیں جاؤں گا، میں جنگلوں میں چلے جاؤں گا، میں اور میرے بچے جنگل میں جا کر اپنے آپ کی اپنی جان دے دیں گے، لیکن اب گھر نہیں جائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو یا ہم دونوں اپنی جان دے دیں گے، بھوکے مر جائیں گے جنگلوں میں جا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جانے دو، آئے، ملاقات کی، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ خیر، جب اس کے بعد جو جان پیش کی، اب ظاہر ہے ٹھیک ہے الاسلام یہدی مما کان قبلہ، ہو اسلام تو گزشتہ تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب وہی زبان جو ان کی استعمال ہو رہی تھی مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور وہ اب وہ اسلام کے لیے استعمال ہونے لگی، لیکن ہمیشہ ان کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ آیت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، دیکھو ایک شخص آئیں گے وہ ہمیشہ نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں، جنتی ہیں وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھنے لگی کون ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، یہی حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ، ہمیشہ ان کی نظر نیچے، ایک شرمندگی تھی، ہمیشہ کے لیے ایک شرمندگی کی کہ کیا میں نے، کون سی حرکتیں کی میں نے، حالانکہ سب معاف ہو چکا تھا۔ تو ان حضرات کی شان بہرحال یہ تھی کہ اپنے ان چیزوں پر ندامت ان کو ایسی ہوتی تھی بعضوں کو کہ وہ کبھی بھولتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ایک معافی ہو گئی، سب ختم ہو گیا، اسلام نے سب مٹا دیا، لیکن ہمیں شرمندگی کی وجہ سے نظریں نیچی ہی رہا کرتی تھیں۔ ربما افادك في ليل القبض ما لم تستفده في اشراق نهار البسط لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا۔ اس کا بھی پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس میں ہر ایک کی حیثیت کے لحاظ سے، کسی کا مجاہدہ کم ہے، کسی کا کم ہے، تو ہر ایک کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے کبھی انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خوب کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور دل چاہ رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، یہ بسط کہلاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے، بہت زبردستی اپنے آپ کو لگانا پڑ رہا ہے، بالکل موڈ نہیں ہو رہا ہے، اور بس کسی عجیب سی حالت ہے۔ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، وہی جس کے جیسے مجاہد ہے اس کے لحاظ سے اس کا قبض ہوگا، اور جس کے جیسا عمل ہوگا اس کے لحاظ سے اس کا بسط ہوگا۔ تو اب بعضوں کا بہت سخت ہوتا ہے، بات پہلے آ چکی ہے، یہ اسی کے متعلق بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہیں اعمال کا دل نہیں چاہ رہا اور پھر بھی اپنے آپ کو بوجھ ڈال کے کر رہے ہو، انسان سوچتا ہے بڑی راتیں ہیں، ابھی تو مجھے مانگنا چاہیے، ابھی تو مجھے پڑھنا چاہیے، بس دل ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو دل چاہنے نہ چاہنے کو چھوڑ دو، کہتے ہیں کہ دل نہ چاہنے کے باوجود جب عبادت کرو گے اور اپنے آپ کو بوجھ ڈال کے جب عبادت کرو گے تو وہ قبض والی حالت میں عبادت کرنا، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اس رات میں اور اس عبادت میں وہ انوار، وہ برکات، وہ قرب کے درجات حاصل ہوتے ہیں جو بس کی حالت میں حاصل نہیں ہوتے. انسان سوچتا ہے اچھا آج کی رات بہت اچھی تھی، بہت مزہ آیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ برکات حاصل نہ ہوئی ہوں جو تنگی اور نہ چاہنے کے باوجود انسان عبادت کرتا ہے اس میں حاصل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ نہ اپنا فیصلہ نہ کرو کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کہاں زیادہ فائدہ ہے. اسی کو قرآن کی ایک آیت سے پیش کرتے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں کہ کس میں نفع زیادہ ہے. اگرچہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے لیکن الفاظ کے لحاظ سے عام ہے کہ کبھی اس میں نفع، کبھی اس میں نفع. مقصد یہ ہے کہ دل چاہے نہ چاہے کام میں لگے رہو، کرتے رہو، اصل چیز یہی ہے. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي ومداوات ما يخفى صعب علاجه. فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اپنے نفس کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے کر رہا ہے. حظ نفس جس کو کہتے ہیں، نفس کا حصہ ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ میں حظ نفس اور نفس کا مزہ آنا اور نفس کا چاہنا اور اس کی لذت، وہ تو بالکل ظاہر ہے، وہ تو ظاہر ہے. اور انسان کو اس پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے، میں نے گناہ کیا اور مجھے مزہ آیا، اچھا ٹھیک ہے اب توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے. تو وہاں پر تو انسان اپنی غلطی کو پہچان لیتا ہے اور توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ عبادت کر کے انسان کو جو حظ نفس حاصل ہوتا ہے اس کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا. عبادت کی اور دل میں ایک عجب کی کیفیت آنے لگی، پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ہو رہا ہے، کبر آنے لگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کبر کے اسباب میں پہلا سبب انہوں نے بیان کیا علم کو، علم جس کے بہت سے فضائل ہم پڑھتے ہیں کہ یہ فضیلت وہ فضیلت. فرماتے ہیں کبر کے اسباب میں پہلا سبب تو دیکھو علم ہے، اس لیے کہ جتنی بڑی چیز اتنا انسان اگر وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص نہیں ہوگا تو وہی انسان کے لیے کبر کا ذریعہ بن جائے گی. اور کبر کے اسباب میں ایک سبب ہے علم، عمل، علم بھی ہے اور عمل بھی. جن چیزوں کو ہم سب سے اونچی چیز سمجھتے ہیں آخرت میں قرب کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے، یہی دو چیزیں سب سے زیادہ گرانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. اور یہ بات صحیح ہے، جب انسان کے پاس علم زیادہ ہے تو کبر اور عجب کا بھی خطرہ زیادہ ہے، تو اور زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے فرمایا، اس وقت ذہن میں نہیں تھا اور ان کے مزاج میں بہت زیادہ احتیاط تھی، فرمایا کہ ابھی مجھے معلوم نہیں ہے. کہ آپ اور لا ادری، آپ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ سب سے بڑے اس وقت کے علماء میں تو آپ سمجھے جاتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ہلکا سا مسئلہ. فرمایا کہ مسئلہ کوئی بھی ہلکا نہیں ہوتا. ناراض ہو گئے. قرآن کہتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن کہتا ہے کہ آپ پر ایک ثقیل بہت بھاری کلام نازل کر رہے ہیں. تو قرآن علوم، دینی مسائل جتنے بھی ہیں سب بھاری ہیں، کوئی بھی ہلکی چیز نہیں، کوئی بھی معمولی نہ سمجھو اس کو. تو بہرحال یہ علم، اس کے ساتھ اگر اللہ کی خشیت، اللہ کا دھیان، اخلاص ہو، پھر تو یہ انسان کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، ورنہ یہی چیز انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس میں حظ نفس، وہ تو پتہ ہے کہ میں نے غلط کام کیا، اور توبہ استغفار کر لیتا ہے. لیکن انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں انسان کو جو عجب وغیرہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، حظ نفس حاصل ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آتا. فلانی جگہ گیا تھا اور لوگوں نے بہت عزت دی، لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. اب یعنی کیا انسان سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذہن میں کوئی، کسی کے دل میں کوئی بات اتار دی. تو اب انسان کبھی کبھی یہ چیزیں جب سوچنے لگتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان وہ عجب اور ان چیزوں میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو چیز ظاہر ہے اس کا علاج بھی آسان ہے، لیکن جو بیماری باطن ہے اس کا علاج بھی مشکل ہے. انسان کو جب پتہ ہی نہیں کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں تو اس کا علاج بھی نہیں کرے گا اور بیماری میں بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں حظ نفس گناہ میں تو بالکل ظاہر ہے، اور طاعت کے اندر بھی جو حظ نفس ہوتا ہے وہ بالکل مخفی ہوتا ہے، اور اس چیز کا علاج کرنا جو مخفی ہو وہ بہت مشکل ہے. ربما دخل الریاء علیک من حیث لا ينظر الخلق الیک. عجیب بات. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ریا کس کو کہتے ہیں، کہ انسان کوئی نیک عمل کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، ریا کیا ہے؟ ریا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے کوئی عمل کرنے کے بجائے مخلوق کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے. اس میں کبھی تو کیا ہوتا ہے، اس کی مختلف درجات ہیں، میں تو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے انسان دیکھتا ہے کوئی آ گیا، اچھا میں اچھی طرح نماز پڑھ لیتا ہوں اس لیے کوئی دیکھ رہا ہے، پہلے تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا اب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اصل نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا تھا، صرف اچھی طرح جو کر رہا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں گویا کہ نماز کی اصل تو اخلاص ہے لیکن اس میں جو صفات جو اچھی طرح کر رہا ہے وہ ریا، اس میں ریا آ گیا تو وہ زائد ریا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ عبادت قبول بھی ہے لیکن یہ زائد حصہ جو ریا والا ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ اس میں برائی آ گئی، پورا ریا میں شامل نہیں ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل کر رہا ہے، سوچتا ہے اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی لوگ میں ابھی پڑھوں گا تو لوگ سوچیں گے اچھا نیک، یہ تو نیک بن گیا ہے، اب لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل ریا کیا ہے، کہ ریا یہ ہے کہ انسان، یعنی ریا میں برائی اس وقت آتی ہے جب انسان کوئی عمل اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے کی پرواہ نہ کرے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے بکریاں چرانے کے لیے کوئی جب جاتا ہے اور وہاں پر اس کی بکریاں ہیں اور وہ بکریاں اپنا گھاس وغیرہ کھا رہی ہیں، نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا اچھا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کا وقت ہے وہ تلاوت کر لیتا ہے، ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بکریاں دیکھ رہی ہیں اور مجھے اچھا سمجھیں گی۔ فرمائے بس اس طرح سمجھو کہ یہ مخلوق اگر دیکھ بھی لے گی تو کیا فائدہ ہو جائے گا، نہ وہ تعریف کرنے سے، اگر انہوں نے تھوڑی تعریف بھی کر دی مجھے کچھ نہیں ملنے والا، نہ دنیا کا کوئی نفع نہ آخرت کا، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو اگر لوگ مخلوق تعریف بھی کر لے تب بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں، مخلوق نہ کرے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو نہ مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے عمل کرنا ہے، نہ مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑنا ہے بس۔ اور خامخواہ پھر انسان کو شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ریا کا، نہیں نہیں میں کر رہا تھا، اور میرے اندر خامخواہ ریا نہیں آتی، ریا انسان لائے گا تو آئے گی، اگر صرف وسوسہ آ رہا ہے ریا کا تو اس کا بھی اعتبار نہیں، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو خیر میں ظاہری اعمال کے لحاظ سے بتا رہا تھا۔ اب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے، یا کوئی نیک عمل کرتا ہوں دل میں خیال ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ لے تو اچھا ہے، یعنی میں کر رہا ہوں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو کر ہی رہا ہوں لیکن کوئی دیکھ بھی لے تو اچھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پر آیت نازل ہوئی، وہ سورہ کہف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ سے ملتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس انعام چاہتے ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، نیک اعمال کرے تو کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہرائے کہ وہ بھی دیکھ لے اور کسی کو بھی پتہ چل جائے، نہیں نہیں صرف اللہ کے لیے کرو۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے تو دل میں ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اس میں کوئی حیرت نہیں، لگا اجرک مرتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، دگنا اجر مل گیا، کہ آخرت کا اجر تو ہے اس لیے کہ تم کر ہی رہے تھے، اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے، اور یہ ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی آ کر دیکھ لے، لیکن کسی نے دیکھ لیا، اور دیکھ لیا تو تم نے اگر یہ سوچا ہے، دل میں اگر یہ خیال آیا ہے کہ چلو اچھا ہوا اچھی حالت میں ہی دیکھا بری حالت میں نہیں دیکھا، یا اس وجہ سے کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے مجھے دیکھ لیا نیک عمل کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے وہ بھی کر لے گا، چلو میرے اجر میں اضافہ ہو جائے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم مسجد میں جب عبادت کریں تو اس نیت سے کریں، ایک تو ایک ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن انسان بہت چھپ کے بھی کر سکتا تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں کر لیتے ہیں کہ اچھا اور لوگوں کو بھی شاید ترغیب ہو جائے گی، ماحول بن جائے گا، تو ماحول بننے سے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اچھا کسی ایک کو دیکھ کر دوسرے کرنے لگ جائیں تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس مقصد سے ہے تو پھر لکا اجرک مرتین، دگنا اجر ہے۔ یہ تھوڑی سی باریکیاں ہوتی ہیں جس کو انسان کو پہچاننا ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب گویا ریا کا تعلق کس سے ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ریا انسان کے پاس ایسے طور سے چھپکے سے ایسا انسان کے اندر آتا ہے کہ کوئی مخلوق دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی۔ اب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ریا کیسے آئے گی، کسی نے دیکھا ہو تب ریا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، چلو کسی نے دیکھا تو اس پر وہ اپنے عجب میں مبتلا ہو رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے تنہائی میں عبادت کی ہے تو ریا پھر کیسے آ گئی۔ دیکھو یہ بعض مخفی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ کبھی اس طرح ریا آتی ہے کہ مخلوق دیکھتی بھی نہیں اور دل میں ریا آتا ہے، وہ کیسے؟ کہ دل میں یہ خیال ہوا رات میں عبادت کی تھی، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن جب صبح آئے، اچھا آپ شاید لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، میرے چہرے پر آثار نظر آ رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی یہ بھی خیال ہوتا ہے، میں چند دنوں سے پورا مہینہ عبادت کر کے اب میں گھر گیا ہوں، واپس ایک مہینے کے بعد جا رہا ہوں، اب واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے احترام کی نظر سے دیکھیں گے، چہرے پہ نورانیت نظر آ رہی ہے، یہ بھی ریا کی ایک قسم ہے جو کہ کسی نے دیکھا نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن بس یہ دل میں ہے، دل میں یہ بھی احساس نہ ہو وہ کیا ہے, ہم نے اللہ کے لیے کیا ختم, ہم نے وہاں جمع کر دیا, صرف اللہ کے لیے کیا تھا, اس کا انعام ہمیں دنیا میں چاہیے نہیں آخرت میں چاہیے, باقی اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہماری زندگی میں دے دیں, اعمال کے ساتھ لگا دیں, وہ بڑی بات ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ کبھی ریا اس طور پر آتی ہے کہ مخلوق بھی نہیں دیکھتی. آگے فرماتے ہیں استشرافک ان یعلم الخلق بخصوصیتک دلیل علی عدم صدقک فی عبودیتک. انسان کا یہ چاہنا استشراف ہوئی جو میں نے پیچھے والی بات میں بتایا کہ انسان کبھی یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا عمل کر رہا ہوں, میں کرتا ہوں چپکے سے کرتا ہوں, گھر میں پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا, پتہ چل جائے تو اچھا ہے. یہ دل میں یہ چاہنا کہ پتہ چل جائے اشراف ہے نا, ایک تو اشراف مال کا ہوتا ہے, اشراف نفس, یہاں اشراف ہو رہا ہے اپنی نیکیوں کا, کہ یہ چاہنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری کچھ خصوصیات ہیں, میں تنہائی میں کچھ عبادتیں کرتا ہوں, یہ پتہ چل جائے, کسی کو کوئی چیز حاصل ہے, کسی کو کوئی چیز حاصل ہے, جو بھی اللہ کا انعام حاصل ہے, تو یہ چاہنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ خود دلیل ہے کہ تم اللہ کی بندگی میں سچائی تمہارے اندر نہیں ہے. سچائی ہوتی تو تمہارے اللہ کے درمیان جو راز ہے وہ راز ہی رہنے دیتے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ پہلے آ چکا ہے وہی ضبط سے کام لینے والی بات, کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت دی ہے تو اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی ہے اور تنہائی میں مانگنے کی توفیق دی ہے, ہمارے اللہ کے درمیان ایک راز ہے, اس کو راز ہی رہنے دو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہم کسی کو راز کی بات بتائیں, کسی کو راز کی بات بتائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ اچھا اس نے دوسرے لوگوں کو جا کر بتا دیا, اب آئندہ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ نہیں. تو اسی طرح یہ اللہ نے ہمیں جب تنہائی میں اپنے پاس بلایا ہے کہ تم تنہائی میں اکیلے آ جانا, تنہائی میں اکیلے میرے پاس آ جانا, سجدے میں گر جانا اور مجھ سے باتیں کرنا, ہم دوسرے دن جا کر بتا دیتے کل رات کو میں نے سجدہ کیا تو بہت مزہ آیا اور بس آئندہ وہ توفیق ہو سکتا ہے سلب ہو جائے. تو ان چیزوں میں بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے آج کا دن یہ بس, آج ایک دو دن میں اس کو اب ختم کرتے ہیں تاکہ دوسرے عنوانوں پہ جا سکیں. فرماتے ہیں ربما رزق الکرامۃ من لم تکمل له الاستقامہ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی خاص انعام, کوئی کرامت, کرامت میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, چاہے اعمال صالحہ پر استقامت کی یا کوئی اور چیز یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام اور عطا, تو کبھی کبھی کسی کو کوئی خاص کرامت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ کامل ہو چکا ہے. فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کرامت اللہ کی جانب سے ملتی ہے حالانکہ ابھی تک اس کو کمال حاصل نہیں ہوا ہے اور اس کو استقامت کامل نہیں ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کسی کو کوئی اعزاز دے دیا, کوئی کرامت دے دی. تو کسی میں اگر یعنی کرامت دیکھو تو اس کو کامل نہ سمجھ لو, ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس کو آگے ابھی اس کو پہنچنے میں دیر ہو. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور انسان ان چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے, کبھی کسی میں کوئی خاص ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کو ہم کرامت کہیں یا کوئی خاص اعزاز کہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جن کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کثرت سے ہونے لگتی ہے, جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کثرت سے ہونے لگتی ہے, لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ دین پر استقامت ان کا حاصل ہو چکی ہے, وہ کامل ہو چکے ہیں. کبھی کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دیتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں, شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے حالات میں لکھا تھا کہ ہم نے بہت سو کو عجب اور کبر کی وجہ سے بہت اونچے مقام سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ حالات ہوتے ہیں واقعی کہ کبھی کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پتہ نہیں عجب اور کبر ایسا ان پر حملہ کرتا ہے کہ بالکل بیچارے گر جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی کرامت, کوئی انعام, کوئی اعزاز حاصل ہو تو وہ ہمیشہ اس پر رہے یا آگے ہی بڑھے, بلکہ کبھی کبھی یہ چیز انسان کو گرا بھی دیتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے تو اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ایسی واضح فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, کہ جب صحابہ میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو بعد والوں میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے. صحابہ میں ایسے تھے جو اب وہ یعنی بعض مثالیں ہیں کہ ایک تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے جو مسلمان ہوئے, عبداللہ ان کا نام رکھا گیا, عبداللہ ابن سرح کے نام سے کتابوں میں مشہور ہے, سیرت کی کتابوں میں, کہ عبداللہ ابن سرح وہ مسلمان ہوئے, ان کا نام عبداللہ رکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد میں ہو گئے, کاتب وحی بھی تھے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا, وہی دین مکمل ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بھی قائم فرما دیں. بس ایک واقعہ کوئی پیش آیا جس کی وجہ سے وہ یہاں سے نکل کر پھر غیر مسلموں میں اہل مکہ میں شامل ہو گئے. وہاں جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اور برائیوں میں اشعار کہا کرتے تھے. اب کہاں ایک طرف صحابی کاتب وحی اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں اور پھر مذمتوں میں اشعار کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہو چکا ہے. خیر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, پھر فتح مکہ کے بعد پھر ہدایت میں داخل ہوئے اور کامل طور پر صحیح طور پر اسلام میں داخل ہوئے تھے. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہ دکھایا کہ دیکھو جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد بننے کے بعد بھی اگر ہدایت کے بعد گمراہی میں جا سکتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ الگ بات ہے, لیکن جب وہاں ہو سکتا ہے تو اگر کسی کو زندگی میں اگر اعزاز حاصل ہو جائے کہ وہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کرتا رہتا ہے اور اس کو وہ اعزاز حاصل ہے, تو وہ کیوں دوبارہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو انسان ایسا نہ سمجھ لے کہ اچھا کسی کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے تو بس اب اس کو کمال حاصل ہو گیا, وہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جا سکتا. کبھی کبھی یہی چیزیں انسان کے لیے عجب اور کبر کی وجہ سے انسان کے لیے گرنے کا سبب بن جاتی ہیں. من علامات اتباع الہوا المسارعۃ الى نوافل الخیرات والتکاسل عن القیام بحقوق الواجبات. فرماتے ہیں کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے, نہیں مہینہ عبادت کا ہے, اخیر عشرہ عبادت کا آ رہا ہے, میں یہ کر لوں, مختلف چیزیں جو انسان نفل اعمال وغیرہ میں خوب آگے بڑھتا ہے تو اس میں بھی اور عام ایام میں بھی. تو فرماتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھو کہ انسان کے خواہشات نفس کی اتباع کی ایک علامت یہ ہے, انسان خواہشات نفس پر چل رہا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ نیکیوں کے کام میں جو نفل کام ہیں اس میں تو بہت آگے بڑھتا ہے, یہ بھی کر لوں, نیکیوں کے کاموں میں اور نفل کاموں میں بہت آگے بڑھتا ہے, لیکن جو اس پر واجب حقوق ہیں ان کو ادائیگی میں پیچھے ہٹتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, اتنی زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی, صدقات میں ادھر ادھر دے رہا ہے نفل صدقات لیکن زکوٰۃ دینے میں بخل سے کام لیتا ہے. اس کے ذمے جو حقوق ہیں جن پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے ان پر خرچ نہیں کرتا ہے, لیکن ادھر ادھر اچھا وہاں پر ضرورت ہے مسلمانوں کو, اچھا وہاں میں دے دیتا ہوں, لیکن جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, اعزہ اقربہ میں بعض ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو نہیں دیتا. تو ایک طرف واجب ہے ایک طرف نفل ہے, تو نفل اعمال میں تو بہت آگے بڑھے گا, چاہے وہ صدقات ہوں چاہے اب فرض نماز, اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے, قضا ہو گئی کوئی بات نہیں. نوافل کا بہت پابندی, تو نوافل کی پابندی ہو اور فرائض میں کوتاہی, چاہے وہ مال ہو یا چاہے نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو, تو واجبات میں کوتاہی کرنا اور نفل اعمال میں آگے بڑھنا, فرماتے ہیں کہ یہ خواہشات نفس کی علامت ہے. کسی کے ذمے اگر فرائض باقی ہیں تو پہلے انسان فرائض, اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے کچھ قضا نمازیں ہیں تو پہلے ان سے فارغ ہو, اس کے بعد نفل اعمال کا اہتمام کرے. پہلے تو فرائض آتے ہیں, پہلے واجبات آتے ہیں, اس کے بعد پھر نفل اعمال آتے ہیں. نفل اعمال کو کرنا اور فرائض کو چھوڑ دینا یہ دین کی اتباع نہیں بلکہ یہ انسان کی خواہشات نفس کی اتباع ہے. علم قلۃ نهوض العباد الى معاملته فاوجب عليهم وجود طاعته فساقهم اليه بسلاسل الايجاب عجب ربك من قوم يساقون الى الجنه بالسلاسل. اللہ تعالی جانتے ہیں کہ انسانوں کو اگر زبردستی کوئی چیز ان پر فرض اور واجب نہ کی جاتی تو نہ کرتے یہ لوگ, جب یہ نہیں کرتے تو آخرت میں درجات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے آخرت میں درجات اونچے ہوں بلند ہوں, اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ کوئی شخص اپنے بچے کے بارے میں چاہتا ہے کہ آگے جا کر یہ کچھ اچھی زندگی گزارے, چاہے وہ دنیاوی علم یا دینی علم جس اعتبار سے بھی جس پر انسان کی نظر ہوتی ہے اس لحاظ سے سوچتا ہے, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا اس کو کچھ پڑھنے لکھنے بھی آنا چاہیے, یہ نہیں کہ بس کھیلتا رہے گھر میں بیٹھا رہے. تو اب صبح صبح اس کو اٹھا رہے ہیں, پڑھنے بھی جا رہا ہے, پڑھنے کے واپس آ رہا ہے, پھر اچھا یہاں جا رہا ہے, یہ حفظ کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے, مختلف اوقات پڑھنے میں اتنی محنت کرا رہے ہیں, اور دوسرا بچہ وہ ہے جو آرام سے گھر میں بیٹھا ہے, اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو جس پر زبردستی کیا جا رہا ہے ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ اچھا اس پر مشقتیں ہیں، لیکن اصل کے لحاظ سے یہ اس کے ساتھ خیرخواہی کہ اس کو مشقت میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ آگے جا کر زندگی میں، حالانکہ دنیا کی زندگی ہے ہی مختصر، آگے جا کر زندگی میں اس کو مشکلات پیش نہ آئیں اور آگے جا کر وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ اگر انسانوں پر عبادتیں سب نفل ہوتیں تو نہیں کرتے، تہجد کتنے لوگ پڑھیں گے، تہجد کتنے لوگ پڑھیں گے، اوابین کتنے لوگ پڑھیں گے، اشراق کتنے لوگ پڑھیں گے، نہیں، ان پر فرض نماز تو فجر کی تو فرض ہی کر دو، ظہر کی نماز فرض ہی کر دو، پانچ نمازیں فرض کر دیں، تاکہ یہ تو کم از کم کرتے ہی رہیں، فرض ہوگا تو کریں گے، اس لیے کہ فرض ہوگا تو کریں گے تو پھر ان کو درجات ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اور اطاعت کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں بندے سستی سے کام لیں گے تو کچھ عبادتیں فرض کر دیں، فاوجب علیہم وجود اطاعت ہی، تو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ یہ کرنا پڑے گا، جیسے بچے پر لازم ہوتا ہے نہیں صبح اٹھنا ہے، پڑھنے جانا ہے، سبق یاد کرنا ہے، لازم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادتیں لازم کی، اسی کو ایک حدیث میں اشارہ ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، عجیب ربک من قوم، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو جن کو جنت کی جانب لے جایا جاتا ہے، جیسے کیسے قیدیوں کو زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جاتا ہے، اسی طرح بعض انسانوں کو جنت میں بھی اسی طرح لے جایا جاتا ہے۔ اب اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ہوتا ہے جیسے بچہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، زبردستی اس کو پڑھایا گیا، نہیں تمہیں پڑھنا پڑے گا، جب پڑھ لیا آگے جا کر اس کو یعنی فراغت ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں ہاں واقعی میرے والدین نے کتنا اچھا کیا میرے ساتھ کہ انہوں نے مجھے پڑھایا، میں نہ پڑھتا تو آج میں کیا کرتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ عبادتیں ہم پر لازم کی ہیں تاکہ زبردستی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالیں اور اونچے درجات دیں، اگر یہ عبادتیں فرض نہ ہوتیں تو بندوں کو یہ درجات حاصل نہ ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، اس کی حدیث جو ہے اس کے الفاظ چونکہ عام ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو غیر مسلموں کی فوج میں ہوتے، ان کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، قید کر کے مسلمانوں کے پاس آئے، ان کے غلام بنے، اب گھر میں رہ رہے ہیں، تو دیکھا اچھا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، کتنے ایسے ہیں جو غلام باندھی ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ہیں، بلکہ اگر اسلام میں یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اسلام میں غلام باندھیوں کی تاریخ دیکھیں تو بڑے بڑے فقہا اور محدثین غلاموں میں آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا غلام کیا بنے گا، وہ محدثی بنے گا، فقیہی بنے گا، اس لیے کہ ان کے گھر میں رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام وہی فقہا اور محدثین۔ تو ہمارے پاس غلاموں کی بھی بڑی تاریخ ہے، یہ کون تھے جو غیر مسلم ہونے کی حالت میں وہاں سے پکڑ کے لائے گئے، ان کی غلامی میں آئے، اسلام میں داخل ہوئے اور فقہا اور محدثین بلکہ ہمارے امام بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بعضوں کو اس طرح قیدی بنا کر لاتے ہیں اور زبردستی جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اوجب علیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔